نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين، الصلاة والسلام على أفضل النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس مبارک دن ہم جشن قرآن پاک منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی حقانیت بتاؤں گی. مسلمانوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے اب تک، چونکہ ہم مسلمانوں ہی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانوں ہی سے تربیت پائی، قرآن پاک پڑھا، ادھر ادھر سے بہت کچھ قرآن پاک کے متعلق سیکھا اور پڑھا، ہمیں بہت کچھ آج کل قرآن پاک کے متعلق معلوم ہے. لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس وقت آپ کے درمیان جتنے مشرکین تھے، جب آپ نے اپنا نبی ہونے کا یا رسالت کا اعلان کیا، تو ان کے سامنے یہ ایک بہت عجیب سی چیز تھی کہ ایک بندہ انہی کے درمیان سے اٹھ کے کہنے لگے کہ میں ایک نبی ہوں اور مجھ پر یہ قرآن اترتا ہے. اب اس زمانے میں عربی زبان میں بے شمار لوگ عربی دان تھے، بے شمار لوگ عربی کے شاعر تھے، ٹھیک ہے نا، بے شمار لوگ وہاں پر کہانت یعنی نجوم کو جانتے تھے، فلکیات کو سمجھتے تھے، سارے عربی زبان کے ماہر، یعنی عربی زبان میں یہ سارے علوم ان کو معلوم تھے، سحر کو جانتے تھے، جادو کو جانتے تھے، سب کچھ عربی زبان میں ان کو معلوم تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی اور اپنا کلام یہ قرآن پاک لوگوں کو سنایا، تو اس کے بارے میں مشرکین جو ہیں وہ، اور مشرکین کے جو شاعر تھے وہ، اور عرب کے صحیح زبان دان تھے وہ، اور جو فصاحت اور بلاغت میں ماہرین تھے وہاں کے لوگ زبان کے، وہ انہوں نے قرآن پاک کے متعلق اس وقت کیا رائے قائم کی تھی، وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کیا چیز ہے. اب ساتھ ساتھ اس میں پہلے میں نے ریفرنس دیا ہے، ریفرنس اس میں پہلے ہے، بعد میں نہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں بیان کروں گی وہاں پہلے ریفرنس آئے گا، بعد میں اس میں بیان آئے گا. حاکم و بہیکی نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا. ولید پر رقت طاری ہو گئی، یہ بات ابو جہل کو معلوم ہو گئی. ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہا، اے چچا، قوم کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کرے. ولید نے پوچھا کس لیے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں دینے کے لیے. ولید نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے میں کافی سرمایہ دار ہوں. ابو جہل نے کہا، محمد کے بارے میں تم کچھ مجھ کو بتاؤ، وہ قریش کو معلوم ہو، تاکہ قریش کو معلوم ہو، وہ سب یہ تم سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم ان کے منکر ہو اور تم ان سے نفرت کرتے ہو. ولید نے جواب دیا، میں کیا عرض کروں، یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان اور ادب اور اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کو سمجھنے والا کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے، اور میں اس کا اعتراف نہ کرنا ناانصافی سمجھتا ہوں کہ محمد جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہیں رکھا جا سکتا. بلا شبہ وہ ایک عجیب، نادر اور تیکھا کلام ہے. وہ کلام تاثیر کے اعتبار سے سحر آفرین ہے. ابو جہل نے کہا، قوم اس کے بارے میں تمہارے خیالات جاننا چاہتی ہے. ولید نے کہا، مجھے مہلت دو تاکہ میں کچھ سوچ کر جواب دوں گا. چنانچہ ولید نے کچھ دنوں کے بعد کہا محمد کے پاس جو کلام ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، یعنی اب انہوں نے اس نے خامہ خاں کا جھوٹ لگایا، وہ القا و الہام کے ذریعے سے سکھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق اور بحیقی نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کیا، اس کے بعد ولید بن مغیرہ اور قریش کے چند افراد جمع ہوئے، ولید ان میں سن رسیدہ تھا یعنی سب سے زیادہ بوڑھا تھا، اسی نے اجتماع سے خطاب کیا، اس نے کہا زمانہ حج نزدیک ہے، میرا خیال ہے کہ مختلف علاقوں کے وفود تمہارے پاس آ کر محمد کے بارے میں تم سے دریافت کریں گے، کیونکہ تمام لوگوں نے محمد کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سن لیا ہوگا، لہذا تم سب ایک رائے پر اتفاق کر لو کہ محمد کے بارے میں تم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے تاکہ تمہاری باتوں میں کوئی تضاد نہ ہو۔ لوگوں نے کہا اے عبد شمس، آپ ہی مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اس پر ولید کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا میں تمہارے ہی خیالات سننا چاہتا ہوں۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا وہ کاہن تو نہیں ہے، تم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور ان کا کلام بھی سنا ہے، ان کا کلام کاہنوں کا سا بے معنی زمزمہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ مجنون ہیں یعنی دیوانے ہیں۔ ولید نے کہا وہ حواس باختہ، پریشان خیال اور جذباتی نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ مجنون ایسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے ولید ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اصناف شعر سے بہت سے لوگ واقف ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر نہیں ہے، محمد کا کلام تو بے نظیر اور بے مثال ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ ساحر ہے جادوگر۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے ساحروں کو دیکھا ہے اور ان کے انداز کلام میں تو جھاڑ پھونک اور گرہ بندی لازمی طور پر ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے عبد شمس، اب تم ہی بتاؤ کہ ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، ہم کیا کہیں کہ محمد کا کلام کیسا کلام ہے۔ ولید نے کہنا شروع کیا واللہ ان کے کلام میں تو عجیب حلاوت ہے، اس میں تازگی اور لذت ہے، تو تم اگر بیان کردہ باتوں میں سے جو کچھ بھی کہو گے تمہیں جھوٹا ہی سمجھا جائے گا، بہرحال کریں کہ آس عقل یہ ہے کہ تم ساحر کہہ دو اور بتاؤ کہ یہ ساحر لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، لوگوں کو باپوں سے، بیویوں کو اپنے خاوندوں سے اور بھائیوں سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ جھوٹ اس نے اب گڑا ولید نے۔ بس لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کر لیا اور اجتماع سے رخصت ہو گئے، یعنی صحیح معنوں میں جاننے کے بعد بھی انہوں نے ایک جھوٹ گڑ لیا۔ اور جب حج کا زمانہ آیا تو ہر طرف سے لوگ آ کر بیت اللہ کے طواف کے لیے جمع ہو گئے۔ اب مشرکین قریش ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹانے کے لیے ان کے اجتماعات اور ان کے دارالاقامتوں یعنی گھروں میں جہاں وہ مقیم تھے وہاں آنے جانے لگے، جو بھی ان کے پاس آتا وہ حضور پاک کے بارے میں اسے ڈراتے اور ان سے بچنے کی ترغیب دیتے کہ وہ جادوگر ہیں، ان سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر آیت نمبر 11-26 نازل فرمائی، ترجمہ، مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو میں نے کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی حویث رکھتا ہے کہ اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہوا ہے، میں عنقریب اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھا دوں گا۔ اس نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، پھر سوچا، پھر بات تجویز کی، اس پر خدا کی مارو کیسی بات تجویز کی، پھر اس پر خدا کی مارو کیسی بات تجویز کی، پھر دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، پھر بولا یہ تو جادو ہے منقول، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلد ہی دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے اس جھوٹے پروپیگنڈے میں اس جھوٹے ولید کو اپنا قائد اور پیشوا بنایا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور حضور پاک ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لوگوں سے کرتے تھے، ان کو بھی جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ الحجر آیت نمبر 91 اور 92 میں فرمایا، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر دیا، یعنی کچھ کا کچھ بنا دیا، اصلیت چھپا دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ضرور ان سے پوچھیں گے۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ حج سے فراغت کے بعد جب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں قبائل میں واپس آئے تو چپا چپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کلام کا چرچا ہو چکا تھا, اور اس طرح تمام اطراف عرب کے رہنے والے لوگ ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت سے واقف ہو گئے تھے. ابو نعیم نے بطریق اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور اس نے قرآن پاک کے بارے میں پوچھا. جب حضرت بکر صدیق نے اس کو سنایا تو وہ اٹھ کر قریش کے پاس آیا اور کہا, اے قریش, آج جو کلام ابن ابی کبشہ سناتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. وہ نہ شعر ہے, نہ سحر ہے, نہ بے معنی گفتگو ہے. یقیناً وہ کلام ہے, اور کلام بھی صرف اللہ ہی کا کلام ہے. ابن اسحاق وحی کی اور ابو نعیم نے ابن عباس سے روایت کیا, نظر بن حارث نے کھڑے ہو کر کہا, اے قریشی بھائیو, تم ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہو, ایسی مشکل سے دوچار ہو جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی, یعنی ایسی الجھن جو جس سے پہلے تم کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے. جب محمد جوان تھے تو تمہارے اندر سب سے زیادہ پسند کیے جاتے تھے, اور جب زیادہ جوان ہوئے تو صادق القول اور امانت دار سمجھے جاتے تھے, اور جب وہ مزید جوان ہوئے ان کی عادات میں مزید پختگی اور ان کی خوبی میں متانت کا نکھار آ گیا, اور جب وہ خدا کا پیغام تمہارے سامنے لے کر آئے تو پھر جسے تم پہلے جامع صفات کہا کرتے تھے اس کو اب ساحر کہنے لگ گئے ہو. حالانکہ سحر سے ان کو کیا نسبت, تم ان کو کاہن کہنے لگے. حالانکہ کہانت سے ان کا کیا سروکار, تم ان کو مجنوں کہنے لگے. حالانکہ جنون سے ان کا کیا علاقہ. بس اے برادران قریش, انصاف کرو اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ تمام عالم کو چھوڑ کر ہمارے ہی اندر سے ایک نبی کو اٹھایا ہے. ابن ابی شبیہ بحیقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ جماعت قریش نے ابو جہل بن حکم سے کہا, محمد کی دعوت دین عوامی تحریک کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے, تم کسی ایسے شخص کو منتخب کرو جو سحر, کہانت اور شعر سے بخوبی واقف ہو. وہ محمد کے پاس جائے اور ان کے عزائم اور ان کے اغراض کے بارے میں ان سے گفتگو کر کے ہمیں اطلاع دے. اس پر عتبہ نے کہا, میں سحر, کہانت نجوم اور شعر کی حقیقتوں سے بخوبی واقف ہوں, لہذا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا, اے محمد, آپ بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر کہا, اے محمد, آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر کہا, اے محمد, آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا. پھر عتبہ نے کہا, پھر کس لیے ہمارے اسلاف کو گمراہ اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ اے محمد, اگر آپ کو حکومت و ریاست کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے جھنڈا بلند کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. اگر جنسی ملان ہے تو 10 ایسی عورتوں سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں جو آپ کو محبوب ہوں. اگر دولت اور سرمایہ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی خدمت میں دولت کا ڈھیر کر دیتے ہیں, جتنا آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ اور آپ کے آئندہ نسلوں تک کے لیے کافی ہوگا. ان تمام باتوں پر بھی آپ خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اور جب آپ نے سمجھ لیا کہ عتبہ اب اپنا سلسلہ کلام ختم کر چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت فرمائی. ترجمہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو عربی میں فرمایا کیونکہ وہ عربی دان تھے, انہوں نے پوری تلاوت عربی میں کی. میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں. یہ قرآن اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیت مفصل فرمائی گئی ہیں. عربی زبان میں قرآن دانش مندوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے, یعنی اللہ کے دوستوں کو خوشخبری اور اس کے دشمنوں کو عذاب کا ڈر. تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیرا جیسے وہ سنتا ہی نہیں, اور بولے, ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات میں جس کی طرف تم بلاتے ہو, یعنی تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہمارے کانوں پر غلاف ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. تو تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. تم فرماؤ, آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں, مجھ پر صرف وہی آتی ہے نا, ٹھیک ہے ایک ہی, اور میں تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ معبود ایک ہے, تو تم اس کے حضور رہو اور اس سے معافی مانگو. اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں, بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تم فرماؤ کیا تم لوگ ان کا انکار کر رہے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اور زمین میں اس نے ڈالے بوجھ یعنی پہاڑ بنائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے آسمان بنائے اور اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہوا, سات آسمان اس نے بنا دیے, یہ کل چھ دن میں اس نے بنائے, ان میں سب سے پہلا دن جمعہ ہے, اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیجے, اور ہم نے نیچے کے آسمان کو آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا یعنی روشن ستاروں سے, اور نگہبانی کے لیے شیاطین سے نگہبانی کا انتظام کیا. یہ کلام اس عزت والے علم والے کا بھیجا ہوا ہے, اب بھی اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے تو عتبہ میں مجالس مات نہ رہی, اس نے قسم دے کر آپ کو آگے پڑھنے سے روک دیا اور رحم کی اپیل کی کہ اس کو اس عذاب سے دور رکھیں. وہ عاد اور سمود کی کڑک والی تباہی کو جانتا تھا. پھر عتبہ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گیا اور نہ ان لوگوں کے پاس پہنچا. اس پر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے کہا, اے گروہ قریش, عتبہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا, شاید وہ محمد پر مائل ہو گیا ہے یا شاید اسے کوئی حاجت درپیش ہے. پھر یہ تمام لوگ ابو جہل کے ساتھ مل کر عتبہ کے گھر آئے. عتبہ اس وقت تک گھر پہنچ گیا تھا. ابو جہل نے کہا, عتبہ ہمارا خیال ہے کہ تو کسی طمع کا شکار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا ہے, اگر تجھے مالی آنت کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ تو پھر محمد سے بے نیاز ہو جائے. یہ سن کر عتبہ غضبناک ہو گیا اور قسم کھا کر کہا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات نہ کروں گا, تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ مالدار ہوں, اس وجہ سے میں تم سے کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کا دولت لینے کے لیے تیار نہیں. ہاں سنو, جب میں محمد کے پاس گیا تو انہوں نے ایسا کلام کے ساتھ جواب دیا, خدا کی قسم کہ نہ تو وہ سحر ہے اور نہ وہ کہانت ہے. انہوں نے میرے جواب میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سائقت سے لے کے عاد و سمود تک. اس کے بعد میں نے ان سے التجا کی اور انہیں آگے پڑھنے سے روک دیا. پھر میں نے ان سے رحم کی بھیک مانگی تاکہ وہ اس عذاب میں مجھے مبتلا نہ کر دیں جو عاد و سمود پر آیا تھا, اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ محمد جو کچھ فرماتے ہیں وہ جھوٹ نہیں فرماتے, لہذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. میرا کہا مانو تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو یعنی اعتراض ان پر نہ کرو. اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ان کا ملک اور ان کی عزت اور تمہارا ملک اور تمہاری عزت. بحیقی ابن اسحاق نے زہری سے روایت کیا کہ ابو جہل ابو سفیان اور اخنس بن شریک ایک شب رسول پاک کا کلام سننے کی نیت سے روانہ ہوئے. تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصروف نماز تھے. یہ تینوں اشخاص اندھیرے میں اپنے زاویے سے بیٹھ کر حضور پاک کی تلاوت سنتے رہے, نماز عشاء تھی, اور پھر کچھ اس طرح لطف اندوز اور متاثر ہوئے کہ رات گزرنے کی خبر ہی نہ ہوئی. پوری رات گزر گئی. طلوع فجر پر جب جانے لگے تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سب پر کلام الہی اثر انداز ہوا اور سب پر ہیبت طاری ہو گئی. یہ حضرات مسلسل تین رات تک اسی طرح کلام الہی سننے کے لیے آتے رہے اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے رہے. اس کے بعد اخنس ابو سفیان کے گھر آیا اور کہا کہ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ابو سفیان نے جواب دیا, میں اس کلام کو اور اس کی تاثیر کو محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور کہا, اے ابو الحکم اس کلام کے بارے میں جو آپ نے محمد کی زبانی سنا آپ کی کیا رائے ہے. اب ابو جہل کا جواب سنیے. ابو جہل نے کہا, اے اخنس, میں نے کیا سنا ہے اور کیا نہیں سنا, اسے سنو جو اب میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بات یہ ہے کہ ہم میں اور بنو عبد مناف میں، یہ دو الگ الگ قبیلے تھے نا، ابو جہل کا الگ اور بنو عبد المناف کا الگ، ہاشمی والا، ٹھیک ہے، ہم میں اور بنو عبد المناف میں مقام شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں، یعنی عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہم دونوں گروہ جو ہیں ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی فکر میں رہے ہیں، مقام شرف عزت حاصل کرنے، ہم اور عبد مناف شرف بڑائی اور بزرگی میں، بڑائی اور عزت میں ہمیشہ آپس میں جھگڑتے رہے ہیں، اگر انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی لوگوں کو سواریاں دیں، انہوں نے لوگوں کو مال دیا تو ہم نے بھی لوگوں کو مال دیا، یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے درمیان برابری جاری رہی، اور اس دور میں ہم اور وہ برابر رہے ہمیشہ۔ تو بنی عبد مناف نے عزرو فخر کہا کہ ہم میں ایک نبی ہوگا جس پر آسمان سے وحی نازل ہوگی۔ تو اب اگر ہم نے اس نبی کو پا لیا ہے تو خدا کی قسم اس پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، یعنی اگر لے آئیں گے تو وہ ہم سے بڑے ہو جائیں گے، پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے سمجھ تو لیا ہے کہ یہ ہے ٹھیک، لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہم اس کی کبھی تصدیق نہ کریں گے۔ اخنس، ابو جہل کی باتیں سن کر اٹھ کھڑا ہوا، اخنس نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ بعد میں منافقین میں شامل رہا، بظاہر اسلام کہتا رہا اور اندر سے اسلام کا منکر رہا۔ بہیکی نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا کہ سب سے پہلا دن جب ہم نے رسول پاک کی شان رسالت کو پہچانا، وہ دن تھا کہ میں اور ابو جہل شہر مکہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا دن انہوں نے کہا، شعبہ سے روایت کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا دن جب ہم نے رسول پاک کی شان رسالت کو پہچانا، وہ دن تھا کہ میں اور ابو جہل شہر مکہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے، ہماری ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو الحاکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ ابو جہل نے جواب دیا، محمد کیا تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ جو کچھ تم کہتے ہو اگر میں اس کو حق جانتا تو ضرور تمہارا اتباع کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب مغیرہ بن شعبہ کیا کہتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کا کہنا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ابو جہل نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں یہ سچے ہیں، سنیں ہیں، لیکن یہ قصا کی اولاد میں سے ہیں، قصا کے لوگوں نے کہا ہم غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں، ہم غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں، یعنی کعبہ پر غلاف چڑھانا، اس کے انتظامات کرنا ہمارے ذمے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قصا کے لوگوں نے کہا ہم مشاورت کے لیے ندوہ کو منظم رکھتے ہیں۔ ندوہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر لوگ بڑے بورے بیٹھ کے مشاورت کیا کرتے تھے، وہ ندوہ کہلاتا تھا، تو اس کا انتظام جو ہے وہ قصا کے لوگ ہی کیا کرتے تھے، سارا انتظام اس کا، جب مشورہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے چائے پانی بھی دینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا پلانا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی بھی اس جگہ کی کرنی پڑتی ہے، یعنی یہ بھی ان کے لیے باعث شرف تھا قصا کے لوگوں کی۔ ابھی ابو جہل بتا رہے ہیں، قصا کے لوگوں نے کہا ہم غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں، قصا کے لوگوں نے کہا ہم مشاورت کے لیے ندوہ کو منظم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا انتظام قریش کے سپرد تھا، ہمارا لوا ہے، لوا ہے یعنی قومی پرچم اٹھانے والے بھی ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا ہم میں سقایا ہیں، یعنی حاجیوں کو پالنے پلانے کی خدمت بھی ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم میں اللہ کا ایک نبی بھی آئے گا، ہم نے پہلی چاروں باتوں کو تسلیم کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم پانچویں دعوے کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ جان کے پہچان کے انہوں نے انکار کیا، یعنی وہ جان گئے تھے کہ بنی عبد المناف کا یہ دعویٰ بھی سچ ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ مانا. مسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کیا کہ میرا بھائی انیس مکہ گیا تھا، اس نے آ کر مجھے بتایا میں نے حرم میں ایک شخص سے ملاقات کی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے جواب دیا لوگ اس کو ساحر، کائن اور شاعر کہتے ہیں. انیس شعر و ادب میں پاکیزہ ذوق رکھتا تھا، دنیائے عرب اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی تھی. نیز وہ بڑا سمجھدار فہم و ادراک والا شخص تھا، لہذا اس نے خود اس کا تاثر لیا کہ وہ کیسے شخص ہیں. پھر اس نے کہا میں نے کاہنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ کاہن نہیں ہیں، میں نے ان کا کلام بھی سنا ہے. وہ کلام جو ان پر نازل ہوا ہے ادب اور شعر کے اصناف میں سے کسی صنف سے تعلق نہیں رکھتا، اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچے ہیں اور بدگو لوگ متعصب اور جھوٹے لوگ ہیں. ابو نعیم نے زہری سے روایت کیا کہ اسد بن زارہ نے بیت العقبہ کے دن حضرت عباس سے کہا ہم نے قریب و بعید اور ذی حشم رشتوں کو چھوڑ دیا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ دروغ گو نہیں ہیں، اور یہ کہ جو کلام آپ لائے ہیں اس کی مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. ابو نعیم نے بطریق ابن اسحاق کو روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب میرے قبیلے کے لوگ اسلام لائے تو عمرو بن الجموح نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے جو کلام سنا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سنا دے. تو بیٹے نے عمرو کو الحمدللہ رب العالمین سے صراط مستقیم تک پڑھ کر سنایا. اس پر عمرو نے حیرت سے کہا کس قدر حسین و جمیل کلام ہے، پھر کیا کیا محمد کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان سب ایسا ہی ہے. ابن سعد نے شعبی و ظہری سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیس سلیمی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سننے کی درخواست کی. پھر اس نے کلام الہی سننے کے بعد کچھ سوالات کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کے جواب دیتے جاتے تھے. اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور پھر بنو سلیم سے واپس جا کر کہا اے لوگوں میں نے روم اور ایران کا ادب لطیف، عرب شعرا کی تخلیقات، کاہنوں کی کہانت اور حمیر کے مقالات اور کلام کو سنا ہے، لیکن ان سب کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمت اور حسن سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتا، لہذا میرا مشورہ قبول کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں خود کو دے دو، اور اگر ان پر نازل کردہ کلام سے استفادہ کرو. پھر بنو سلیم کے لوگ فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کیا، اسلام قبول کر لیا. ایک قول کے مطابق وہ 1000 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اہل عرب فصیح بلیغ انشا پرداز اور شاعر تھے اور ان کو اپنی صفت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، لیکن وہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی ایک سورت کیا کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ سارے زبان آور عاجز آ گئے. کلام الہی میں قرآن پاک کی ایک بات یہ بھی ہے کہ مخالفوں اور منکروں پر اس کے سنتے وقت ایک خوف اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں ظاہر جہری نماز ہوتی، سورۃ طور کی آیت نمبر 35 و 37 تلاوت فرما رہے تھے. یہ ترجمہ، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے. کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ خود حاکم ہیں؟ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس کلام الہی کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا شاید میرا دل پارا پارا ہو جائے گا، اور یہی موقع تھا کہ اسلام کی صداقت میرے دل میں جانگزی ہو گئی. مشرقین عرب میں نزول قرآن کے وقت بڑے بڑے خطیب، ماہر زبان اور زبردست بلیغ اور فصیح کاہن موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، اے نبی کہہ دیجئے اگر انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں مدد ہی کیوں نہ کریں۔ ابو نعیم نے بطری کے یوسف بن عبد البن سلام سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتاب سماوی، آسمانی کتابیں، ان میں سے ہر ایک میں یہ تھا، یہ بات تھی، ایک علم صاحب علم کے ساتھ اتارا جائے گا، ایک علم صاحب علم کے ساتھ اتارا جائے گا، اس صاحب علم کے ساتھ اللہ ہوگا، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر اور تمام قوموں پر غالب فرمائے گا۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے 1000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طہٰ کی خود تلاوت فرمائی، تمام فرشتے اس کلام کو سن کر سکتے میں آ گئے، آسمانوں اور زمین پر سناٹا چھا گیا۔ جب تلاوت مبارکہ ختم ہوئی تو فرشتوں نے کہا، کیا شان ہوگی اس امت کی جس پر یہ کلام اتارا جائے گا، کیسے ہوں گے وہ لوگ جو اس کلام کی تلاوت کریں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو خالق کائنات کے اس کلام کو پڑھا کریں گے، کیسے ہوں گے وہ لوگ جو اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے سینے خالق کائنات کے کلام کے امین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس کی حقانیت پر مشرکین مکہ، کافر، کاہن، بت پرست، نجومی سب یقین رکھتے تھے، جس کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے پر فرشتوں کو حیرت و یقین تھا، وہ کلام آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن آج کے اس قرب قیامت کے دور میں شیاطین نے بڑی خوبصورتی سے اس کی اصلیت کو چھپا کر لوگوں کو اتنا سمجھا دیا ہے کہ بس اس کو پڑھ لینا کافی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ اس طرح پھر فلاں فلاں دنیا کا علم تم کس وقت سیکھو گے۔ آج دنیا بھر کے علوم سیکھنے کا وقت ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیتے ہیں، لیکن کلام الہی کو صرف ناظرہ پڑھنا ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے پوری شریعت کلام الہی میں بھیجی گئی ہے، اس لیے جب تک اس کے معنی اور مطالب کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک مقصد زندگی واضح نہیں ہوگا، اور جب اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہم نے نہ سمجھ پائے تو زندگی گزارنا صرف اور صرف چوپایوں کی طرح کی زندگی گزارنا ہوگا، پڑھے لکھے چوپائے جو اگلی زندگی کے لیے کچھ ساتھ نہ لے جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔